درود به محمد و آل محمد. باری دیگر درود به محمد و آل محمد. حتیٰ اگر اپنی فکر کو بھی برگو اکار لاتا تو شاید فرشتوں تک پہنچ نہیں پاتا. اور رضی اللہ عنہ نے ان فرشتوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. اسی طریقے سے کوئی انسان کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فلسفی مفکر اور تھنکر کیوں نہ ہو، اگر وہ چاہے کہ اپنی عقل سے جانے کہ قیامت میں کیا ہونے والا تو وہ جان نہیں سکتا. اس کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ جس سے وہ سمجھ پاتا کہ قیامت میں کیا ہوگا. پروردگار اعظم نے قرآن کریم کے ذریعے سے قیامت کے احوال کو بیان کر دیا. اس طرح کی بہت ساری حقائق تھے کہ جو ہمارے عقل کے اندر آنے والے تھے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، اور یہ مشکل پھر بھی باقی رہ گئی. قرآن نے قیامت کو بیان تو کر دیا، لہٰذا قرآن کریم کے اندر قیامت کے احوال بیان ہوئے. ہزاروں آیتیں ایسی ہیں جن میں کہیں نہ کہیں رابطہ قیامت سے بن جائے گا، لیکن مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ کیا قیامت بھی اسی دنیا کی طرح ہے جس میں نورا زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اس دنیا کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ قیامت کیا ہے، یعنی کہ نہیں، کہنے میں تو اس دنیا کی طرح ہے لیکن حقیقت میں اس دنیا سے بالکل مختلف ہے. حقیقت میں دونوں ایک جیسے ہیں نہیں. مثال کے طور پر ابھی سوچیے، فرض کریں کہ 500 سال پہلے کا زمانہ تھا، لوگ گھوڑ سواری کر رہے تھے، گائے کے اوپر کچھ نہ کچھ سواری کے وسیلے کو لاد دیتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، بگیاں چلا کرتی تھیں. 500 سال پہلے بگیاں چل رہی تھیں. اب فرض کیجیے 500 سال پہلے کا کوئی آدمی کسی بھی ذریعے سے 2005 میں آ گیا اور یہاں پر اس نے جاپان میں چلنے والی الیکٹرو میگنیٹک ٹرین دیکھ لی جو تقریباً 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی اسپیڈ سے زمین پر لگ کر نہیں بلکہ زمین سے 4 انچ اونچا ہوا میں چل رہی ہوتی ہے. اب اس آدمی نے جو 500 سال پہلے زندگی گزار رہا تھا، بگی دیکھی تھی، گھوڑا گاڑی دیکھی تھی، اس نے یہ ٹرین دیکھ لی ہے کسی بھی وجہ سے، اب یہ واپس اپنے دور میں پہنچ گیا ہے, اب اپنے لوگوں کو کیا بتائے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں نے ایسی بگی دیکھی ہے جو ہوا پہ باتیں کرتی ہے, زمین پہ تو چلتی نہیں ہے, ہوا پہ چلتی ہے اور یوں جھپکوں تو پہنچ جاتی ہے. وہ جتنا کچھ بھی کر لے, ذرا سوچے کچھ بتا سکے گا کہ وہ بگی کیسی بگی ہے؟ کیونکہ سننے والا بگی سے آگے بڑھے گا نہیں, سننے والے کے دماغ میں آگے بلا کر گھوڑا لگا ہوا ہے اور پیچھے ایک ڈبا ہے. اب وہ کتنا ہی بتائے کہ بھائی یہ جو ڈبا تم بیٹھتے ہو یہ ڈبا بہت چھوٹا ہے, اس کا ڈبا بہت بڑا تھا, اس کے دماغ میں نہیں آنا کہ یار کتنا بڑا ہو گیا یار, یہ ٹھیک ہے ہم جو بیٹھتے ہیں یہ 2 میٹر کا ہوتا ہے تو وہ 4 میٹر کا ہو جائے گا, 6 میٹر کا. اب وہ کیا بتائے کہ بھائی تو بہت لمبا تھا, یہ 2-4 میٹر کی بات نہیں تھی. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں تو 2 گھوڑے لگاتا ہوں تو ٹھیک ٹھاک اسپیڈ میں بھاگتی ہے گھوڑ گاڑی, تو 8 گھوڑے لگا لے گا تو بہت تیز بھاگ رہی ہوگی, تو مثلاً اس کے میں کتنے گھوڑے لگے ہیں؟ تو وہ کہے گا بھائی گھوڑا تو کوئی نہیں لگا ہوا تھا لیکن بھاگ بہت تیز رہی تھی, کیا کرے؟ اب مجھے پتا کیسے سمجھائے گا, سمجھا نہیں سکتا, کیا کرے گا؟ آخر میں اچھا کھار کر کہے گا کہ جو سوچنا ہے سوچ لو, باہر بہت تیز چل رہی تھی, معاملہ ختم ہو گیا. اگر کہیں یہ 500 سال پہلے والا اس الیکٹرو میگنیٹک ٹرین کے اندر چلا جاتا اور اندر حصہ جو دیکھا تھا وہ بھی کہیں بتانے کی کوشش کرتا تو اس میں تو کہتا کہ بس سمجھ لو کچھ اور تھا, میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہے. اس مشکل کا آپ احساس کرنا رہے ہیں, یہ مشکل اس وقت قرآن کریم میں نظر آتی ہے جب خدا جنت کو بتانے لگتا ہے, یہ مسئلہ بن جاتا ہے. اب وہ جنت کا کیا بتائے؟ ظاہر ہے ہم تو گھوڑا گاڑی والے لوگ ہیں, ہمیں تو گھوڑا نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈبا نظر آتا ہے. تو اب خدا یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے جو گھوڑے ہیں ان سے مختلف ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 2 گھوڑے ہیں وہاں پہ 8 ہوں گے, تو کہتا نہیں وہ 8 گھوڑے کا معاملہ نہیں ہے, گھوڑا ہے تو گھوڑا ہی لیکن بہت کچھ ہے اس میں. ایک عجیب مشکل بن جاتی ہے جب قرآن کریم جنت کے احوال بتانے لگتا ہے. نادان وہ آدمی ہے جو اس جنت کے احوال کو سن کر کہے کہ مجھے اس میں کوئی کشش نظر نہیں آ رہی, مجھے اس میں کوئی مزہ نہیں آ رہا, ظاہر سے مزہ آئے گا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیان ہوا ہے جنت وہ نہیں ہے, جو بیان نہیں ہو پایا وہ جنت ہے, وہ جو تمہاری کھوپڑی میں نہیں آیا ہے وہ جنت ہے, جو آ گیا ہے وہ جنت نہیں ہے, وہ تو پھر وہی دنیا ہے. مثلاً اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی جنت بہت خوبصورت ہے تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ بس میں اس سے کہوں گا کہ بھائی میں ایک زمانے میں ایران میں ایک شہر رامسر تھا, بہت خوبصورت تھا, وہاں گیا تھا, اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو وہ کہے گا کہ بھائی اس سے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو میں سوچوں گا کہ رامسر میں جو خوبصورتی تھی اس میں کمی کیا تھی, اس میں 2-4 بیوٹیز اور ایڈ کر دوں گا اور اپنے دماغ میں اس کو جنت بنا دوں گا. اب یہ جو میرے دماغ میں آئے گی تو میں نے پیدا کیا ہے, یہ جنت نہیں ہو سکتا. جنت کا معاملہ ایسا ہی ہے اور دوزخ کا معاملہ بھی پھر ایسا ہی ہے. مطلب ہم سے کوئی کہے بہت گرم ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی کتنا گرم ہے, کیا اوون میں بیٹھ جاتا ہے, کتنا گرم ہے, کتنی آگ ہے؟ تو خدا کے اندر سے نہیں سمجھ پاؤ گے کتنی آگ ہے, یہ معاملہ جو ہے وہ بھٹیوں کی آگ کا معاملہ ہے ہی نہیں, یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. قرآن کریم کے ایسے ایک موقع پر ہم پہنچے ہوئے ہیں اس وقت سورہ فاتر میں, جہاں پر خدا نمتال نے جنت اور جہنم کے منظر کو بیان کیا ہے. توجہ فرمائیے گا, درود بھیجے محمد والے محمد. اس سے پہلے کی آیات کریمہ جس کی کل تلاوت ہوئی اس میں عرض ہوا, پھر ہم نے یہ آسمانی کتاب اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک گروہ کو میراث میں دی, ان میں سے کچھ نے اپنے اوپر ظلم کیا, کچھ میانہ رو رہے اور ایک جماعت اس نے خدا سے نیکیوں میں سب پر سبقت لے گئی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اب بتائیں کہ جو فضیلت ہے ان کی فضیلت کیا بنی؟ ان کی فضیلت یہ بنی کہ جنت میں پہنچ گئے. اگلی 3-4 آیتوں میں جنت کے احوال کو بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد جہنم کے احوال کو. تو ذرا غور فرمائیے گا, جنت و اجنی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جنت و اجنی یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. فرمایا ان کی جزا جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. ان کی جزا جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. تو میں نے تو بھائی عسکری پارک دیکھا ہے, تو میں سوچتا ہوں جنت کا باغ بھی عسکری پارک سے تھوڑا سا زیادہ خوبصورت ہوگا. کسی نے مثال کے طور پر نیو یارک کا نیشنل پارک دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے یار نیشنل پارک میں 10-12 درخت اور لگا لو تو ادھر کہیں باغ پاس بات پہنچ جائے گی جنت کے باغ کی. خدا تعالیٰ سنتا ہے نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے, کچھ اور معاملہ ہے. لیکن ابھی بتا نہیں سکتے کہ معاملہ کیا ہے. ایک تو محدودیت یہ ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آنا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر سب کچھ بتا دیا تو امتحان کیا رہا ہے؟ کچھ تو امتحان کے لیے بھی چھوڑنا ہے کہ بات پہ یقین کرو. ایمان پہ غیر اسی ہو گیا. اگر فرض کریں تو یہ کہہ کہ بھائی مجھے پہلے فرشتے نظر آئے پھر میں ایمان لاؤں گا. فرشتے نظر آئے گا تو پھر ایک وہ نظم بھی لے کے آئے گا, پھر تو ایمان لانا ہی پڑے گا, پھر تو ایمان کے پیچھے جا ہی نہیں سکتے. بالکل ایسے جیسے آپ تم کراچی پہلے پہنچاؤ پھر میں کہوں گا کراچی ہے, تو پہنچ جائے گی تو پھر تو اس کا مطلب ہے پھر تمہارے لانے نہ لانے سے کیا فرق پڑنا ہے. ابھی معاملہ ایمان کے غیر اسی کو کہتے ہیں, جو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لاؤ. تو کہتا ہے جنت و اذ نہیں ادخلو نہ, جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں اس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا. یحلون فیہا ان کو آراستہ کیا جائے گا, من اساور من ذہب و لؤلؤ وہاں پر انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا, اور لباس ان کے ریشم کے ہوں گے. اثر سونے کے کنگن موتی اور لباس ریشم کے ہوں گے. مجھے تو سوچتے ہی گرمی لگ رہی ہے. یہ سب کچھ میں نے لاب لیا مجھے تو اگر یہ پہننا ہے تو پھر تو بڑا بھاری پن لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت بھاری ہو جائے گا. اصل یہ ہوگا ہی نہیں. اگر یہ ہو اس نے کسی زاہد اور متقی اور پرہیزگار کے لیے کیا دلچسپی ہے؟ اصل اس کا تو دل اس بات کے اوپر ہے کہ وہ ان چیزوں میں جاتا ہی نہیں ہے. وہ تو خدا کے عشق میں قدم بڑھاتا ہے. اس کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار اور لباس ہوں گے ہاں حریر ریشم اور ابریشم کے لباس, اس کو اس سے کیا کام؟ تو خدا فرماتا ہے نہیں یہ تو میں نے شہد لگایا مکھیوں کے لیے, اصل میں معاملہ کچھ اور ہے. اس کو دیکھ کر مکھیاں آئیں گی. تم مکھی مت بنو, تم کچھ اور بنو, تم آگے کی بات دیکھو. تو اگر کوئی یہ کہنا مجھے کنگن نہیں چاہیے, مجھے موتی نہیں چاہیے, مجھے ریشم نہیں چاہیے, تو تم سے کس نے کہا کہ تم اس کی خاطر کرو؟ پہلا مسئلہ تو یہ کہ یہ وہ ہے ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. تب تو یہ اپنے ذہن سے نکال دوں کہ اگر یہ سونے کے کنگن ہے, یہ موتی ہیں اور اب ریشم ہے, یہ تو وہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جنت تم نے دیکھی نہیں ہے. چونکہ دیکھی نہیں ہے تو تم تو وہی سوچو گے جو تم نے دیکھا ہے. یہ تمہاری مشکل ہے. اب ایک اور بات یہ سوچو کہ یہ مرحلہ تمہارے لیے ہے بھی نہیں. تم نے اس سے اونچا سوچنا چاہیے, تمہارا دماغ اس سے آگے جانا چاہیے. اب دیکھیں آگے کی بات بھی ذرا سا اشارتاً ہو گئی ہے. ان کی جگہ جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں داخل ہوں گے, وہاں پر انہیں سونے کے کنگن موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا, اور وہاں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. جب ان کو پہنا دیا جائے گا سب کچھ تو یہ کہیں گے, وَقَالُوا یہ لوگ کہیں گے, ہم اس خدا کی جس نے ہمیں غم سے دور کر دیا. اچھا ان کو تو کہنا چاہیے تھا ہم جو خدا کی جس نے ہمیں سونا دے دیا, موتی پہنا دیے, جس نے ہمیں حریر پہنا دیا. نہیں انہوں نے یہ سب نہیں کہا. کیوں؟ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سب چیزوں کی قیمت کم ہے کسی اور چیز کے مقابلے میں, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایک غم تھا جو آ سکتا تھا, اس کے اوپر تعریف کی گئی ہم اس خدا کی جس نے ہمیں اس غم سے دور کر دیا. اب وہ غم کون سا غم تھا جس سے دور کر دیا, یہاں پر بیان نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں بھی دو قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جو اس کیٹیگری میں ہوں گے, کنگن موتی اور حریر والے. ایک وہ ہوں گے جن کو ان سے بڑی ایک اور چیز ملنے والی ہے, اور وہ شکر اس بات کا ادا کریں گے کہ خدایا اگر تو نے اس مقام سے پہنچایا نہ ہوتا تو پھر ایک غم لگا رہ جاتا, اور شکر تو کہہ رہا ہے کہ تو نے اس غم سے ہمیں نکال دیا. اب یہ کیا مثال کیا ہے؟ اس کی مثال اس طرح سے دیتے ہیں بعض لوگ کہ جناب علی ایک آدمی نے اپنے گھر پہ کسی کو دعوت دی, تو جب دعوت دی تو ایک دسترخوان لگا دیا, بڑا لمبا چوڑا دسترخوان, اس میں ایک سے ایک کھانا اس نے اس کے اوپر سجا دیا. تو جب سب کچھ لگ گیا تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ جو آدمی آئے گا اس کے ساتھ ایک سواری بھی تو آئے گی. کہاں سواری بھی آئے گی؟ کہا ایسا کرو اس کے لیے تو کھانا رکھا ہے, اس سواری کے لیے بھی کچھ رکھ دو. کہنے کا بات صحیح ہے, جس سواری پہ بیٹھ کر آئے گا بلا کر اس کو بھی بھوک لگے گی, تو اس سواری کے لیے کونے میں کچھ گھاس پھوس رکھ دیا گیا. تو بھائی اس کا تو گھوڑا بھی تو آئے گا, تو یہ گھوڑے کے لیے کچھ گھاس پھوس بھی رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی کھائے. اب یہ بندے خدا آیا اور گھاس دوسرے ہی بیٹھ کے کھانے لگا. ہم لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں یہ ہو گیا ہے. اللہ نے ہمارے لیے کچھ اور رکھا تھا, اور جو اس دنیا کے جانور تھے ان کے لیے کچھ اور چیزیں رکھی تھیں. ہم میں سے نادان وہ تھے جو جانوروں کے کھانے پہ بیٹھ گئے. سمجھ نہیں رہے کہ بھائی یہ جانوروں کے لیے رکھا تھا, یہ تمہارے لیے نہیں رکھا تھا, تمہارے لیے کچھ اور رکھا ہے. اب آنکھیں کھلنے کی دیر ہے کہ کسی کی آنکھیں کھلے کہ بھائی اس دنیا میں جانوروں کا کھانا کھانے نہیں آئے تھے, اس دنیا میں آئے تھے کچھ اور لینے کے لیے. وہ لینے کی کوشش کرو جو تمہارے اور میرے لیے بچھایا گیا ہے. وہ تو ہمارے کسی مطلب, اب ذرا اس مثال کے اوپر اگر آپ غور اور توجہ کرنا ہے تو عرفا کہتے ہیں جسم کی حالت, جسم در حقیقت ایک سواری ہے, اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں. اس سواری پہ چڑھ کر ہمیں کمال کو حاصل کرنا ہے. وہ کیسے؟ مثلا میں جب شہید ہوں گا تو زخم میرے جسم پہ لگے گا, یہ جسم کا زخم مجھے کمال کی طرف لے کے جائے گا, تو یہ جسم میری سواری ہو گئی. روزہ رکھوں گا تکلیف اس بدن کو ہونی ہے, بھوک اس کو لگنی ہے, تو میں اپنی سواری کو مصیبت میں ڈال دیتا ہوں تاکہ خود کمال پر پہنچوں. بدقسمتی یہ ہے کہ سواری کے کھانے کو اپنا کھانا سمجھنے لگتا ہوں اور وہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں جو جگہ جانور کے لیے رکھی گئی تھی. اب جو بیٹھ گیا تو میرا مقام ختم ہو گیا. کیوں؟ میرا میزبان سمجھ گیا کہ یہ اس کھانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے, اس کو جانور کا کھانا چاہیے. تو پھر وہ جانور کا ہی کھانا دے کے کہتا ہے کہ اب دنیا میں تمہیں سب کچھ دے دیا ہے, اب آخرت میں کوئی حساب کتاب مت رکھنا. ہمیں ہوشیاری یہ دکھانی پڑے گی کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خدایا تو نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے, اور پھر اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کسی طرح وہاں پر پہنچ جائیں. تو جنت میں بھی دو درجے ہو گئے, ایک وہ جو کہہ رہا ہے مجھے جنت میں جانا ہے مزے لینے کے لیے, یہاں پہ مزے کم لیے تھے, کہتے وہاں جا کے مزے لوں گا. تو خدا کہہ رہا ہے مزے تو لینا, لیکن مزوں سے اونچی ایک اور چیز بھی دینا چاہتا ہوں, اس کو ٹارگیٹ کرو کسی طریقے سے. اس کو جو چیز سمجھ گئے تو پھر تمہیں مزے کروائی نہیں کرو گے ان چیزوں کی, اس میں کچھ اور ہے. قال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن, ہم اس خدا کی جس نے ہمیں اس غم سے نجات دلا دی. ان ربنا لغفور شکور, ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے یقیناً اور قدردانی کرنے والا ہے. یعنی کہتے ہیں ہم اس قابل نہیں تھے, یہ جو خدا نے ہمیں غم سے نکال دیا ہم اس قابل نہیں تھے, ہمارے اگر اعمال کو دیکھتے تو ہمیں عذاب ہو جاتا, لیکن خدا غفور ہے. غفور ہے یعنی غلطیوں کو بخش دیتا ہے, گناہوں کو بخش دیتا ہے, اور شکور ہے کم بھی کرتے ہیں تو زیادہ قدردانی کر دیتا ہے. تو چونکہ وہ غفور و شکور تھا تو اس نے ہمیں جانوروں کے مقام سے نکال دیا اور ہمارے اندر سے غم کو دور کر دیا. دور بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے بعد اسی خدا کی ہم اس خدا کی کہ جس نے اپنے فضل سے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. فرمایا وہ خدا کی جس نے اپنے فضل و کرم سے ایسی جگہ پر ٹھہرا دیا ہے, ایسی باقی رہنے والی جگہ پر ٹھہرا دیا ہے کہ جہاں نہ تو ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے اور نہ کوئی سستی اور تھکن آتی ہے. اب کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ خدایا اگر جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اتنے سونا اور موتی اور کپڑے تمہیں لا دیے پھر تو ویسے ہی تھک کے مر جائے گا, تو اب ہر روز کھانا مل رہا ہے, اب کیا میں عرض کروں, ہر روز محل ہے اور محل کے اندر اتنے ہو رہے ہیں, کیا کرے گا بھائی. وہ کہتا نہیں یہ جگہ ایسی ہے, سمجھنے کی کوشش کرو, جگہ ایسی ہے یہاں پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہونی ہے, یہ جگہ ایسی ہے جہاں ہر روز نیا ہے. یعنی ہر روز نئی آئی ایسی ہے, ہر روز نیا ہوٹل نہیں, نہیں نیا ہوٹل کا معاملہ نہیں ہے, ہر روز اپنے نفس کے اندر ایک نیا کمال احساس کرو گے اور اس کمال کی لذت لو گے. اب مثال کے طور پر کیا ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی کتاب کو پڑھنے میں کوئی ایسے میننگ پر پہنچتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت میننگ تھا. یعنی بعض لوگ جو ذرا جذباتی ہوتے ہیں تو جب وہ پڑھتے ہیں تو اپنے رام کے ہاتھ مارتے ہیں, یہ سمجھ میں آئے, یہ بات کی زبردست بات, اچھل جو ہوتے ہیں کودے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں قوم ٹیسٹ میچ کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے اچھل کود کر رہی ہوتی ہے, تو وہ کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے اچھلتے ہو رہے ہیں, یہ بات کی زبردست کہی اس نے, کیا بات کہی. جب قیامت ہوگی تو خدا کی طرف سے کوئی مانوی رزق ایسا آئے گا کہ ہر رزق کے اوپر ایک لذت مل رہی ہوگی. معاملہ سیب کھانے کا نہیں ہوگا, معاملہ صرف انگور چکھنے کا نہیں ہوگا, کتنے انگور کھا لے گا, کتنے سیب کھا لے گا, وہ جو مانوی رزق ہوگا وہ انسان کو کمال دے رہا ہوگا. اس کی حالت کس طرح ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر؟ بالکل ایسے ہی جیسے مثلاً کوئی اولاد اپنے بچے کی کامیابیاں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے, ہر کامیابی پر ایک نئی خوشی مل رہی ہوتی ہے, ہر کامیابی پر ایک نئی مسرت مل رہی ہوتی ہے. اصل بچہ وہی بچہ ہے, 40 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں, 30 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ہر روز ایک نئی مسرت نصیب ہو رہی ہوتی ہے. یہ صرف ایک تشبیہ کے خاطر وہ وہاں پر جو ہے وہ معاملہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے, نہ اس میں کوئی تھکاوٹ ہے نہ اس میں کوئی پریشانی ہے. اس کے بعد فرماتا ہے یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اچھا کام انجام دیا, ہم ان کو جنت میں لے گئے, جنت میں ان کو مانوی رزق دے دیا, ہر روز ان کو مزے مل رہے ہیں. والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها. اور جو لوگ کافر ہو گئے, اچھا یہ کفروا کا لفظ بھی بڑا ایک لحاظ سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے والا بن جاتا ہے ہمارے یہاں. کافر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کر دینا, کسی چیز کو سمجھتے بوجھتے انکار کر دینا. مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے بھائی یہ جگہ کون سی ہے, میں جانتا ہوں اس جگہ کا نام محفل مرتضیٰ ہے, میں کہوں یہ محفل مرتضیٰ نہیں ہے, میں اس مطلب سے ہو گیا کافر. کیوں؟ میں جانتا تھا کہ یہ ہے, پھر بھی میں نے انکار کر دیا. جو جانتا ہو, سمجھتا ہو, بوجھتا ہو, سب کچھ جانتا ہے, پھر انکار کر رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کافر ہے. حقیقت کو چھپانے والا کافر ہوتا ہے, کسی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرے یہ کافر ہے. اسی طرح اگر اللہ نعمتیں دے اور سامنے والا نعمت کا اقرار نہ کرے کہ اللہ نے دی ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کفران نعمت, تو نعمت کا کافر ہو گیا. کیوں نعمت کا کافر ہے؟ جانتا ہے نعمت اللہ نے دی ہے, جانتا ہے نعمت کو شکر کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے, پھر بھی نہیں کرتا. تو ہر وہ انسان جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی حقیقت کو سمجھ لے اور پھر بھی انکار کرتا رہے, جس درجے کا انکار کرے گا اس درجے میں کافر ہوتا چلا جائے گا, اس درجے کا کافر قرار پائے گا. سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ سب سے بڑی حقیقت اللہ کے وجود کی حقیقت ہے. اس کا انکار کرنے والا سب سے برا کافر ہے. اور مثال کے طور پر کم کو لے لیجیے آپ, تو مثال کے طور پر میں اور آپ ابھی جب یہ سانس لے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اگر اس کو سمجھتے ہیں اور پھر بھی کہنے یہ نعمت نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کافر ہو گئے. یہ ایک کفر کی قسم ہو گئی. اس کو پر بھی ایک ریلیٹو ٹرم ہے کہ جو بہت براڈ ہے, کم چیزوں سے لے کر سب سے بڑی حقیقت تک جو خدا ممتاز کی حقیقت ہے وہاں تک جاتی ہے. والذین کفروا جو لوگ کافر ہوئے لہم نار و جہنم, ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. یہ کیسی آگ ہے؟ جلائے گی, معاملہ ختم. فرماتا نہیں, ہرگز ان کی موت کا فرمان جاری نہیں ہوگا کہ وہ مر جائے. کہتے اس دنیا میں تو معاملہ ہم نے آسان رکھا ہے, ایک آدمی کی باڈی 85% جل جائے تھوڑی دیر میں مری جائے گا, ایک آدمی کو کوئی سر کے اوپر کوئی شریر چوٹ لگ جائے تھوڑی دیر میں مرتا ہی ہے. تو یہاں تو موت کا حکم آئے گا, مر جائے گا. فرماتا ہے وہاں ایسی آگ لگاؤں گا کہ موت نہیں آنے دوں گا, پھر موت کا حکم بھی نہیں دوں گا, جلا کر آؤں گا اور مرنے بھی نہیں دوں گا. سب سمبولک, لا یقضى علیہم فیموتوا, حکم بھی نہیں آئے گا, مریں گے بھی نہیں, نہ مریں گے, ولا یخفف عنہم من عذابہا, اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی آئے گی. جتنے زندہ رہیں گے اتنا عذاب جھیلتے رہیں گے, اور مرنے تو میں نے دینا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے, کل بھی عرض ہوا تھا, جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں ان کی زندگی ایک خاص جگہ کے اوپر اتنا ڈیڈ لاک میں پھنس جاتی ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, کہہ رہے وہاں یہ بھی نہیں ہوگا, وہاں یہ سب نہیں ہوگا. مصیبت میں پھنسو گے, نعوذ باللہ, جو کفر کریں گے مصیبت میں پھنسیں گے, مصیبت میں پھنسیں گے. جان بچانے کے لیے جو بھی کرنا چاہیں کچھ نہیں کر سکتے, مر بھی نہیں سکیں گے, اور ان کا عذاب بڑھتا رہے گا. تب آگے دیکھیے, کذالک نجزی کل کفور, اس طرح ہم سزا دیتے ہیں کفران نعمت کرنے والوں کو, کفران کرنے والوں کو, کفر کرنے والوں کو اس طرح سزا دیتے ہیں. اب میں نے عرض کیا یہ کفر بہت ریلیٹو ٹرم ہے, یہ کفر کرنے والوں کو اس طرح سزا دیتے ہیں. البتہ یہ عرض کرتا چلوں اس جملے میں بڑا شدید طنز ہے, اردو ترجمہ کرنے والے اس طنز کو منتقل کرنے سے ڈرتے ہیں. اس میں جملہ یہ ہے, سزا لے کر نجزی کل کفور, نجزی کا مطلب ہے جزا دیتے ہیں, جزا کا مطلب ہوتا ہے مطلب انعام دیتے ہیں. تو خدا کے اس جملے میں طنز ہے, کہہ رہے کفر دیں, جو کفر کرے گا اس میں ایسا انعام دوں گا. پھر یہ تنگ پیچھے چھپا ہوا ہے کہ اب تو مانا, پھر وہاں پر پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم حرکتیں کر رہے تھے. اچھا اس کے بعد پھر ان کے عذاب کو تفصیل سے بیان کرتا ہے, یہ بہت اہم جملہ یہاں پر آئے گا. وَهُمْ يَصْفَرِقُونَ فِيهَا, اس میں چلائیں گے. اب یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ جہنم میں جانے والے چلا رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو جہنم میں جا کر چلا رہا ہے, یہ چلا رہا ہے ربنا کہہ کر, اے ہمارے پروردگار. کیا مطلب؟ جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, قیامت کے دن سب مومن ہو جائیں گے. یہ اللہ کو کہہ رہا ہے ربنا. اچھا ربنا تو بیچارہ مومن دنیا میں کہتا تھا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب یہ جہنمی جہنم میں جا کے اللہ کو ربنا کہہ رہا ہے, اے ہمارے پروردگار. خدا جب دنیا میں کہہ رہا تھا مجھے کہہ دو کہ اے ہمارے پروردگار, تو یہاں نہیں کہہ رہا تھا. اب جب وہاں پہنچ گیا تو اب اس کے منہ سے بھی ربنا ہی نکل رہا ہے. تو سب وہاں جا کے سب نے مان لینا ہے, وہاں پہ جا کے کون انکار کر رہا ہے؟ یہاں تو مصیبت ہے, یہاں کون خدا کو رب مانے گا؟ تو وہ جو چیخ رہے ہوں گے وہاں پر وہ اس طرح کہیں گے, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے. اب خدا کی ربوبیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور خدا کی فاعلیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نکالنے والا بھی خدا ہی ہے, کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ مکمل توحید کے ماننے والے ہو گئے اس وقت. لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ اب جہنم میں آ کے توحید کے ماننے والے ہوئے. اگر یہ دنیا میں توحید کے ماننے والے ہوتے تو توحید ان کو فائدہ دے گی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا ہمیں یہاں سے نکال دے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے, نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اگر نکالے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم عمل صالح انجام دیں گے, وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کر رہے تھے. ان کی معرفت کہاں پہنچ گئی اب آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جہنمیوں کی معرفت اتنی پہنچ گئی ہے کہ یہ عمل صالح کو پہچاننے لگے ہیں. اور خدا کہہ رہا تھا دنیا میں کہ عمل صالح کو پہچان دو, اس وقت خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے, وہاں جا کے سب کلیئر, سب کو پتہ چل جائے گا اہل بیت کا مقام کیا ہے, منزلت کیا ہے, سب اعتراف کر رہے ہوں گے. لیکن صرف اس اعتراف کا کوئی فائدہ وہاں پہ نہیں نہیں ہوگا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدا ہمیں یہاں سے نکال دے, ہم عمل صالح کریں گے, وہ نہیں کریں گے جو پہلے کر رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی سمجھ رہے تھے کہ عمل صالح کہاں ہے, لیکن ضد میں آ کر کچھ اور کر رہے تھے. اب کہہ رہے ہیں خدا ہمیں تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ عمل صالح کہاں ہے, اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم جب واپس جائیں گے تو ہم عمل صالح کو انجام دیں گے. خدا فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی جس میں یاد کرنے والے کو یاد کر لینا چاہیے تھا؟ خدا کہہ رہا میں نے تمہیں ٹھیک ٹھاک زندگی دی تھی, اتنی زندگی میں جسے یاد کرنے کی خواہش ہو, جسے سیکھنے کی خواہش ہو, اسے سیکھ لینا چاہیے تھا, تم نے نہیں سیکھا. اتنی زندگی دی تھی, وجاءکم النذیر, اور ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا تھا. خدا کہہ رہا ہے بتاؤ یہ تمہارے ساتھ پہلے مشکل کیا تھی؟ تمہیں میں نے زندگی دی, اتنی زندگی دی, اس زندگی میں اتنی سہولتیں دی, اتنے وسائل دیے کہ اگر تم سیکھنے والے ہوتے تو تمہیں سیکھ لینا چاہیے تھا, تم نے نہیں سیکھا. وجاءکم النذیر, اور ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا تھا. جب یہ دونوں کام ہو گئے تھے تو تمہیں کر لینا چاہیے تھا. کیا کر لینا چاہیے تھا؟ عمل صالح انجام دینا چاہیے تھا, تم نے انجام نہیں دیا. اب تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ واپس بھیج دوں اور تم وہاں پہ جا کے عمل صالح انجام دو گے. اب ایک سوال ہے مجھے کہ عمل صالح انجام دیتا کیوں نہیں تھا؟ اس کو عمر بھی ملی تھی, ڈرانے والا بھی ملا تھا, لیکن عمل صالح پھر بھی انجام نہیں دیتا تھا. اور پہلے جب انجام نہیں دیتا تھا تو اب کیوں انجام دینا چاہ رہا ہے؟ پہلے انجام کیوں نہیں دیتا تھا؟ اپنی ضد بحث میں, اپنی چڑوں میں, اپنی ناک کٹ جانے کی وجہ سے. اگر میں نے یہ کر لیا تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ اگر یوں ہو گیا پھر تو میں اس کے برابر پہنچ گیا. ان تمام ضد بحثوں میں آ کر, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس کر اس نے عمل صالح انجام نہیں دیا. بات سمجھ رہا تھا کہ ہونا کیا چاہیے لیکن نہیں کرتا تھا. کیوں؟ اپنے لیے مصنوعی شان بنائے بیٹھا تھا, اپنے لیے مصنوعی دلیلیں بنائے بیٹھا تھا. میں معذور ہوں, میرے اوپر نہیں ہے یہ, پتا نہیں کیا کیا دلیلیں بنائی. مثال کے طور پر آج کسی سے بولو, ذرا سا ادھر ادھر کی بات مجھے کہ آج کسی سے بولو بھائی اللہ نے کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں, ان مولویوں میں سے کوئی کر رہا ہے؟ کامن, بہت کامن. کس نے کوئی یہ کیا تو کہتے وہ بڑوں میں سے کوئی کر رہا ہے. اب تم بڑوں کی جہنم کے تم ذمہ دار ہو, یہ تمہاری جہنم کے کیا بڑے ذمہ دار ہوں؟ جب یہ قیامت کے دن آئے گا, اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں, اب چیف چیف کا کہنا خدا ایک دفعہ واپس بھیج دے, جو سمجھ رہے تھے اب کر لیں گے, اور جو پہلے کر رہے تھے اب ہرگز نہیں کریں گے. کیوں؟ اب نظر آ گیا کہ جو ہم پہلے کر رہے تھے بالکل غلط تھا. اچھا, اب ہمارا اس کے اوپر جواب کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ یہ سب کافروں کی باتیں, یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں. میں نے عرض کیا یہ بھی ایک دھوکہ ہے, کافروں کی باتیں. جتنا جو کفرانِ نعمت کرے گا اس کو اتنا جواب دینا پڑے گا, چاہے کوئی بھی ہو, مسلمان ہو یا کافر. خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں زندگی دی. اچھا, یہ بھی ایک روایت عرض کرتا ہے, کیونکہ روایت بڑی عجیب سی ہے. اس آیت کے ذیل میں تو خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی جس میں سیکھنے والے کو سیکھ لینا چاہیے تھا. تو کہیں یہ سوال ہوا امام ائمہ سے کہ مولا اتنی زندگی کتنی زندگی ہوتی ہے جس میں سیکھنے والے کو سیکھ لینا چاہیے تھا؟ 25 سال, 30 سال. اب میں روایت حافظے کے بجائے یہاں سے دیکھ کر پڑھ دوں. ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے, جسے خدا نے 60 سال عمر دی ہے اس کے لیے عذر کا راستہ بند کر دیا ہے. جسے 60 سال عمر دی اس کے لیے عذر کا راستہ بند کر دیا. کیوں؟ کہتے ہیں یہ وہ عمر تھی جس میں اگر تم سیکھنے والے ہوتے تمہیں سیکھ لینا چاہیے. ایک اور حدیث, یہی اسی معنی میں امیر المومنین سے بھی نقل ہوا ہے. ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا کرے گا کہ 60 سالہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں لوگ غور و فکر کرنے تھے؟ خدا فرماتا ہے ایک خاص موقع میں دیا گیا تھا. اچھا, اب ایک اور معاملہ بھی ہے. معاملہ صرف عمر کا ہے؟ معاملہ صرف زندگی کا ہے؟ یعنی کہ نہیں, یہ زندگی بھی ایک اشارہ ہے. زندگی بھی ایک اشارہ ہے ہر اس چیز کا جس سے ہدایت نہیں جا سکتی تھی. مثلاً ایک آدمی, مثلاً فرض کریں امیزون کے جنگلات میں 60 سال زندگی گزارتا ہے, اور ایک آدمی محفل مرتضیٰ کے برابر میں 60 سال زندگی گزارتا ہے, دونوں کے حجت برابر بھی ہے کیا؟ آپ اور میں کراچی میں زندگی گزارتے ہیں اور ایک آدمی مثال کے طور پر منڈی بھاؤ دین میں زندگی گزار رہا ہے, دونوں کے حجت برابر کی ہے؟ ایک آدمی کے پاس زبانیں بھی ہیں, اردو بھی جانتا ہے, انگلش بھی جانتا ہے, مثال کے طور پر اور دوسری زبانیں بھی جانتا ہے, اپنی مادری زبان بھی جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا تھا, سب کچھ اس کے پاس تھا. ایک آدمی ایسی زبان جانتا ہے جس میں اسلام کا کچھ ملتا ہی نہیں ہے, دونوں کو حجت برابر کی جاتی ہے. تو عمر بھی صرف ایک اشارہ ہے, ہر آدمی سے ہر اس چیز پر سوال کیا جائے گا جس کے نتیجے میں اسے سمجھ لینا چاہیے تھا. تم شہر میں رہ رہے تھے, عالم تمہارے پاس تھے, کتابیں تمہارے پاس تھیں, تمہیں اللہ نے علم دیا تھا, شعور دیا تھا, پتہ نہیں کیا کچھ تم جانتے تھے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ماشاء اللہ پی ایچ ڈی ہیں, اسکالر ہیں, اور بہت انہوں نے قرآن کریم کے اوپر کام کیا. ان کے بعض افراد سے مجھے بڑا شدید اختلاف رہتا ہے, لیکن میں ان کی قدر بہت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کام بہت, محنت بہت کی. تو ایک دن بتا رہے تھے, کہیں گے کہ یہ میں نے قرآن کریم پر کام شروع کیسے کیا. بہت ان کا اسکالرک ورک تھا دوسری فیلڈ کے اندر, لنگوسٹک کے ماہرین, پی ایچ ڈی ان کا لینگویج کے اندر تھا, ایک لینگویج کے اندر. تو کہیں گے کہ میں کہیں پر ایک سیمینار میں گیا, وہاں پر ہم نے ایک مقالہ پڑھا. مقالہ پڑھنے کے بعد اس میں ہم نے بتایا کہ اس میں کتنی کتنی کتابوں کے ہم نے ریفرنسز دیے تھے. تو وہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں تھیں اور ساری وہ ہم نے بتا دیا کہ یہ کتابیں ریفرنسز دی تھیں. کہنے کے جب نیچے آئے تو ایک آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس مقالے میں کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی لکھنے کے لیے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی لگ بھگ مثلاً 50 کتابیں, 40 کتابیں تو پڑھنی پڑی گئیں. کہنے اس نے کہا اتنی کتابیں پڑھی, کبھی اللہ کی کتاب پڑھی؟ بات بالکل صحیح ہے, اتنی کتابیں تو ہم نے پڑھ لی, کافروں کی, منافقوں کی, بے عقل لوگوں کی اور عقل مندوں کی بھی. یہ بتاؤ اللہ کی کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اچھا, یہ جملہ بہت باریک جملہ ہے. مجھے کہ تم اپنی کمپنی کی 250 صفحے کی رپورٹ پڑھتے ہو, تم پتہ نہیں دنیا کی اکانومی کے اوپر 200 صفحوں کے تبصرے پڑھتے ہو, تم پتہ نہیں انکم ٹیکس بچانے کی خاطر اس کے روز کی 500 صفحے کی کتابیں پڑھ دیتے ہو. یہ بتاؤ اللہ کی کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یا یہی نہیں پڑھنی ہے باقی سب کچھ پڑھ لینا ہے؟ تو ہم سے کوئی سوال کر سکتا ہے؟ کہ بھئی کوئی آدمی جاہل تھا اس کے پاس تو عذر تھا کہ چلو میں جاہل تھا, تم تو پڑھے لکھے تھے ماشاء اللہ, تم تو دنیا بھر کا اعلیٰ والا سب پڑھ رہے تھے, تمہیں تو دنیا کی چپے چپے کی خبر تھی, تمہیں تو یہ بھی پتا تھا کہ انگلینڈ کے اسٹاک میں کاپر کی مارکیٹ کتنی چل رہی ہے آج کل, یہ بتاؤ اللہ کی کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو خدا کہتا ہے یہ سب سوال کروں گا میں, کہتا ہے اتنی عمر نہیں تھی جس میں تمہیں سیکھ لینا چاہیے تھا, اور تمہیں پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا, فذوقوا اب چکھو ان سب کو, فما للظالمین من نصیر, جو ظلم کرنے والے ہیں اب ان کا کوئی مددگار نہیں, معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد فرماتا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, خدا آسمانوں اور زمین کے غیب سے آگاہ ہے, انہ علیم بذات الصدور, وہ تو تمہارے دلوں کے بھید سے بھی آگاہ ہے, سب کہہ رہے ہیں جو چیز چیز کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پلٹا دے, اگر پلٹ کے جاتے تو کچھ اور کرتے, لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ میں کہتا ہے اگر میں پلٹا بھی دیتا تو یہ جاتا پھر وہی کرتے, بھی یہ کرتے آ رہے ہیں, یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں, ابھی بھی ان کی زبان سے آ رہا ہے کہ ہم جو واپس جائیں گے کچھ اور کریں گے, لیکن اگر واپس بھیج دیتے یہ پھر کچھ اور کر رہے ہوتے, یہ پھر اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اچھا یہ کیوں ہے؟ نفس سے کنٹرول نہیں ہے, خواہشات سے کنٹرول نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی عظیم حقیقت ہے خواہش پہ کنٹرول ہونا, اور کتنا خدا نے متعلق اس کے اندر جگہ, اور کتنی پروردگار نے انسان کی فضیلتیں بس اس ایک بات کے اندر رکھی ہیں, اپنے نفس پہ کنٹرول کریں, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں. پتہ نہیں کتنے اسرار اس بات کے اندر ہیں, نفس پہ کنٹرول کریں. اور یقین فرمائیے یہ مسلمان کے لیے صرف نہیں ہے, کافر بھی نفس پہ کنٹرول کرے گا تو اسے بھی جزا ملے گی, ممکن ہے اس دنیا کے اندر ملے آخرت میں نہ ملے. مومن کرے گا مسلمان کرے گا اس دنیا کی وجہ آخرت میں زیادہ ملے گی, لیکن ہر بار طریقہ راستہ یہی ہے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا, بیجا خواہشات کو تھام لینا. پہلے مرحلے میں بیجا خواہشات کو تھامے, دوسرے مرحلے میں حتیٰ اپنی جائز خواہشات کو بھی تھامنے کی کوشش کریں, جس کو ہم ایثار کا مرحلہ تعبیر کرتے ہیں, اور جو ایثار کے مرحلے میں آگے بڑھ گیا اس کی کامیابی دیکھنے والی کامیابی. آپ اور میں کربلا کے واقعے کو کبھی انسان بنانے والوں کے پہلو سے دیکھیں کہ اس کربلا کے واقعے نے کتنے لوگوں کو انسانیت کی معراج پر پہنچایا, تو پھر یہ کربلا ہمیں کچھ اور نظر آنے لگے گی کہ اس واقعے میں کتنے لوگوں نے عظمتوں کو حاصل کرنا تھا, کس وجہ سے؟ نفس سے کنٹرول حاصل کر کے, اپنے ارادوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر کے. تو انہوں نے اپنے ارادوں کو تھام لیا, انہوں نے اپنے آپ کو شیطان کے خواہشات کا شکار نہیں ہونے دیا, اور ان تمام کے اندر جنہوں نے کربلا کے اندر مقام حاصل کیا, اگر کوئی بات کرے, ذرا ایک عجیب سوال اپنے ذہن میں سوچیے گا, کربلا میں اتنے شہداء ہیں, سید الشہداء کو تو مقام ہی کچھ اور, ان کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں, معصوم اور کس کا مقام ہے, کس کا کیا کیا مقام ہے. تو اگر مقاموں کو گنے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کچھ بولنا بھی نہیں چاہیے, ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ مثلا حضرت حسن علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی, ایک جوان سال بچے کی دی ہوئی قربانی جس کے سر پر خود بھی نہیں آ رہا تھا, راوی جب دیکھتا ہے کہنے سے باہر نکلے تو کہتا ہے جوتے کا تخمہ بھی کھلا ہوا تھا میں نے دیکھا. اس کمسن کی قربانی کیسی قربانی ہے؟ خدا کے نزدیک جزا کتنی جزا ہے ہمیں کیا پتا, کتنی جزا ہے. ایک بچہ عبداللہ بن حسن, صغیر بچہ ہے, یعنی عمر سے لگتا ہے 12-13 سال کا کہیں کہیں رہا ہوگا, سید الشہداء جب زمین پر گر گئے تھے اس بچے نے کہیں سے دے دیا. چچا چاہنے والے چچا تھے, باپ کی یتیم ہونے کے بعد چچا ہی نے سب کو پالا تھا, تو دیکھتا ہے کہ میرے چچا زمین پر گر گئے, بچہ کمپن ہے, دشمن کے خطرے کو حساب نہیں کرتا, بھاگتا آتا ہے چچا کے پاس اور شکر کو کہتا ہے کہ تو یہاں سے ہٹ جا, پہلے چچا کے اوپر ظلم کیوں کر رہا ہے. جیسے ہی اس کو سعید کو کہتا ہے یہ سرکار کا وار مارتا ہے, اس عبداللہ بن حسن کے دونوں شاہ نے پتا ہو جاتا, کوشش سے دونوں بازو کٹ جاتے, اب وہ بچہ اپنے چچا کو بچانے کے لیے آیا تھا, دونوں بازو کٹ جاتے ہیں, چچا سے کہتے ہیں ابو نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا,
سید الوہاب نبی پڑھتے ہیں اپنے بچے کی حالت کو دیکھتے ہیں, دوسرا باہر ہوتا ہے بچہ وہیں پر سید ہو جاتا ہے, اپنے بچے کی قربانی کو میں کیا مقام دے سکیں گے, ہمیں کچھ نہیں معلوم کسی قربانی کا کیا مقام تھا, لیکن بس جھڑے امام کی ایک روایت عرض کروں گا کہ فرماتے ہیں میرے چچا پاس کا بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے مولا, کیوں بڑا مقام ہے, کیا بڑا مقام ہے, فرمایا تم نہیں جانتے قیامت کے دن سارے شہداء اس کے مقام کو دیکھ کر حسرت کریں گے, اے مولا یہ حسرت کا مقام حاصل کر دیا مولا عباس نے تو یہ مقام کیسے حاصل کیا, آیا شمشیر چلائی تو شمشیر تو دوسرے مجاہدوں نے بھی چلائی دی, مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا یہ شیر حیدر کردار کا بیٹا, ایک موقع آیا شب عاشور سید الشہداء نے کہا عباس جاؤ ایک راستی مہلت دے کر آؤ, اب اس اعلیٰ گرد انسان کو اس پس انسان سے جا کر مہلت مانگتی تھی, صبر یہ تھا تشریف لے گئے اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹ کو دبایا اور کہا بھی ایک راستی مہلت چاہیے, اس کو کہتے ہیں صبر, اس کو کہتے ہیں بابا, جو مولا نے کہ دیا وہ تسلیم کر لیا, اب وفا کو اس کی انتہا تک پہنچانا تھا, پانی میں پہنچ گئے, پانی میں گھوڑے کو ڈال دیا, پانی کو چلو میں اٹھایا, اب کسی پیاسے سے پوچھو پانی منہ کے نزدیک آ گیا, فرمایا پانی کو میں کہا میرا بھائی ابھی پیاسا ہے میں کبھی برداشت نہیں کروں گا, میرا مولا پیاسا ہے, اب واپس تشریف لا رہے ہیں, پانی کے اندر ساری جان ہے, پانی کسی طرح خیمے میں پہنچ جائے, بس وار ہوتے رہے سہتے رہے, خیمے کی طرف رک گیا, ایک موقع آیا ہاتھ کٹ گئے شانے ختم ہو گئے, پانی چلتا رہا ایک تیر لگا, اب جو پانی بہا تو زندگی ختم ہو گئی, اب کہا جائے دوبارہ نہر کا رک گیا, میں کہ میرے شانوں سے بھی پانی لاؤں گا, میں وعدہ کر کے آیا, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما, اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, اے پاک پروردگار اس دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور اس دنیا میں اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما, اے پاک پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ہوں آنسوؤں کا جو ذکر حسین میں بہتے ہیں, پاک پروردگار تیرے حبیب نے ان آنسوؤں کی قیمت کا وعدہ کیا ہے, پاک پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں ہے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبت اہل بیت اطہار میں قرار فرما, اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں سے قرار فرما, اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ہو تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والوں میں سے جو اس تانے کے اندر مارے گئے, اے پاک پروردگار وہ مومنین عراق جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں, اور ابھی جو جدید خبریں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں گلگت میں مومنوں کے اوپر شدید ظلم انجام پا رہا ہے, تین دن سے جوانوں کو ناکارہ کیا جا رہا ہے, مسجد کو چھلنی کر دیا گیا ہے, علماء کو قیدی بنا دیا گیا ہے, پاک پروردگار مومنین اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کے ماننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو اس سانحے کے اندر زخمی ہوئے ہیں, جو ان تمام سانحات میں عراق میں گلگت میں دنیا کی مختلف مقامات پر زخمی ہو رہے ہیں, پاک پروردگار بحق بیمار کربلا شفا عاجل کامل عنایت فرما, کچھ مومنین کے لیے صحت کے لیے درخواست ہے, پاک پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام زلزلے کے زخمیوں کو اور ایک بچی زارہ کی صحت کے لیے درخواست ہے, پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد شفائے عاجل و کامل عنایت فرما, کچھ ہمارے دوست احباب بڑی لمبی مدت سے قید کے اندر تھے، پروردگار عالم نے اپنا لطف و کرم فرمایا، ان کو آزادی اور رہائی نصیب ہوئی. پاک پروردگار تیرے اس احسان کے سامنے شکر مند ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ جو مومنین کرام جیلوں کے اندر بے گناہی کے عالم میں قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہیں، پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اس رائے کربلا کا، جس طرح تو نے اس رائے کربلا کی حفاظت کی، انہیں عزت دی. اے پاک پروردگار ان اہل بیت کے ماننے والوں کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار حق محمد و آل محمد سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اس تانے کے مرحومین کے لیے، اور بالاخص وہ لوگ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، آپ کے تمام مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین، اور بالاخص کے مرحومین مرحوم حسین آئی حاجی شینی، مرحومہ گلبانو بھائی شریف، مرحوم موسیٰ قاسم سون جی، مرحوم اکبر پیر بھائی، مرحوم حاجی محمد آر ہاشم، مرحوم خدیجہ بھائی لدہ، مرحوم گلبانو بھائی عبد الکریم، مرحوم غلام حسین آر ہاشم، مرحوم فاطمہ بھائی بنت عبداللہ خلفان، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار، مرحوم قاسم علی محمد علی جینا، مرحوم فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک زوجہ قاسم علی محمد علی جینا، اور اس زلزلے کے مومنین، ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی دعا سنائی. الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. درود بيت محمد وعلى محمد.